أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وعلى آله. اذان محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میرا موضوع شیعہ اور سنی کے درمیان مشترکہ جو چیزیں ہیں ان کو میں نے اپنے پریزنٹیشن میں نام دیا ہے مہدویت عامل وحدت، کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو کنٹروورشل چیزیں ہیں وہ تو ہر جگہ بیان ہوتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی پیش کریں کہ جو مشترکہ چیزیں ہیں. اور امام زمانہ کے حوالے سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان کامن ہیں، اور اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کم از کم 14 نکات پیش کروں گا. 14 پوائنٹس قائد اعظم کے سنے ہوں گے آپ نے، اب یہ 14 پوائنٹس یہ بھی سن لیں کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان مہدویت کے حوالے سے کامن ہیں. پہلے ایک انٹروڈکٹری کچھ نوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سلائڈ چینج کر دیں، کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے. اگر ہم موجودہ عالمی تناظر میں دیکھیں تو انسانیت کا مستقبل جو ہے بہت مایوس کن ہے. جو تباہی ہے، بربادی ہے دنیا میں، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر جگہ فاسق فاجر ظالم جابر مسلط ہیں. جو نیک لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، جو مومن ہیں، جو متدین ہیں، وہ قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ظالموں کا سورج کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے. نیکسٹ لائن. گزشتہ تاریخ میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا، اور ہر دور میں ظالم جابر فاسق فاجر مسلط رہے. ان کی پوری پوری ڈائنیسٹی، پورا پورا خاندان ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے چوتھے آتے رہے، جاتے رہے. بنو امیہ کو دیکھیں کہ وہ جو شروع ہوا سلسلہ تو وہ 132 ہجری تک چلا، پھر بنو عباس والے آ گئے، ان میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک. اور اسی طرح دوسری تہذیبوں میں دیکھیں تو دوسری قوموں کی تاریخیں بھی کچھ اسی طرح کی آپ کو نظر آئیں گی. نیکسٹ لائن. قرآن کی نگاہ میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا مستقبل ایسا نہیں، بلکہ انسانیت کا مستقبل روشن ہے. اور قرآن کریم کے متعدد آیات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم نے دین اسلام کو غالب آنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں بھیجا. من جملہ ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو قرآن کریم میں تین مقامات پر ہے. اگر ہم سورہ توبہ میں پڑھیں تو آیت نمبر 33 میں ہے، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام باطل نظاموں پر غالب کرے. اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے. نیکسٹ. عقیدہ مہدویت بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا. نیکسٹ میں آئیے. اب یہ جو انسانیت کا مستقبل ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے اور جو اسلام بیان کر رہا ہے، اس پر صرف شیعوں کا نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کی دو قوتیں ہیں، دو طاقتیں ہیں، دو بازو ہیں. ہمارے علماء تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے آیت اللہ سیستانی نے تو فرمایا کہ اہل سنت کو اپنا بھائی نہ کہو، ان کو کہو کہ یہ ہماری روح ہیں، ہماری جان ہیں. تو یہ جو اسلام کے اندر مختلف مکاتب فکر ہیں، ان سب کے اندر مہدویت کا ایک تصور پایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسانیت کے مستقبل کے لیے ان سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، کیونکہ ایک مشترکہ ہدف ہے ہمارا، لہذا مل کے کام کرنا ہوگا. اور امام علیہ السلام کی آمد کے لیے جیسا خور بیان کر رہی تھی کہ راہیں ہموار کرنی ہوں گی. آگے چلائیے، شیعہ اور سنی دونوں ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ایسا نجات دہندہ کہ جو نہ صرف شیعوں کا، نہ صرف سنیوں کا، بلکہ پوری انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا. پوری انسانیت کے لیے وہ منجی بشریت بن کے آئے گا. اور نیکسٹ چاہیے، کیا شیعہ اور سنی کے امام مختلف ہیں؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے عرض کروں کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان، چونکہ آج ہمارا موضوع شیعہ اور سنی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کی تمام قومیں اس نجات دہندہ کا انتظار کر رہی ہیں. ہندو لٹریچر میں دیکھ لیں، زرتشتی لٹریچر میں دیکھ لیں، کرسچینٹی میں دیکھ لیں، جوڈائزم میں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو تھوڑا سا دور رکھنا پڑے گا تاکہ یہ نظر آئے مجھے. آواز میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں ان کے لیے تو کافی ہیں. تو نہ صرف یہ کہ شیعہ اور سنی بلکہ دیگر تمام مذاہب کے لوگ بھی اسی امام کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، مسلمان کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، ہندو کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے پھر انسانیت کو اندازہ ہوگا کہ ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، سب بھوکے تھے، کسی نے کہا میں باہر جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہے، کسی نے کہا میرے لیے روٹی لے آنا، دوسرے نے کہا نہیں میرے لیے خبز لے آنا، تیسرے نے کہا میرے لیے نان لے آنا، چوتھے نے کہا میرے لیے بریڈ لے آنا، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں سب کی الگ الگ چیزیں لے کے آؤں گا. پھر جب وہ بہت ساری روٹیاں لے کر آیا تو سب نے کہا کہ ہاں اسی کا انتظار تھا، ہم یہی چاہ رہے تھے. بظاہر ہر ایک کے ذہن میں الفاظ الگ الگ تھے لیکن سب ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے تھے. تو جب امام تشریف لائیں گے تو ایسا ہی ہوگا، بظاہر دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ الگ الگ امام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان سب کے لیے مشترکہ منجی بشریت بن کے آئیں گے، انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کے آئیں گے. آگے بڑھیے. تو جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی کے درمیان امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اتفاقی امور کیا ہیں، جو کامن چیزیں ہیں جن پر اتفاق ہے اور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں. پہلی چیز، آگے بڑھائیے، پہلی چیز جو ہے جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی ایک شخصیت ہیں یا ایک کردار. تو بعض سنی اسکالرز نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ امام مہدی ایک کریکٹر کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے. مولانا مودودی بھی اسی طرح کی ایک چیز کے قائل تھے کہ امام مہدی ایک کریکٹر ہیں اور وہ آخر زمانے میں مسلمانوں میں ایک ایسی لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی کہ جو مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ دوبارہ بحال کرائے گی، اور اسی کو روایات میں کہا گیا ہے امام مہدی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں تو یہ چیز واضح ہے، جہاں پر شیعہ کتابوں میں چیزیں واضح ہیں وہاں میں نے صرف سنی حوالہ دیا ہے، لیکن ہم سنی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام مہدی ایک کریکٹر نہیں ہے بلکہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے. اور اس انہوں نے ابن ماجہ کی روایت آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی و منا اہل البیت، کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ، خداوند عالم رات و رات ان کے لیے حالات کو بہتر بنا دے گا. یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی ایک عام لیڈر نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہوں گے. اس حدیث سے کچھ اور استدلال بھی ہم کریں گے. آگے بڑھیے. دوسری چیز یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں امام مہدی کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کے بارے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ متواتر حدیثیں ہیں. متواتر حدیث کی ایک اصطلاح کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث اس قدر زیادہ طرق سے، طریقوں سے، راویوں سے آئی ہو کہ جس کے غلط ہونے کا امکان ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. تو بہت کم حدیثیں ہیں متواتر، جیسے ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں حدیث غدیر، متواتر حدیث تواتر کے ساتھ. ہر دور میں اس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کے صحیح ہونے میں، اس کو کہتے ہیں تواتر. ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت ہیں جو محدثین بڑے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ حدیث متواتر ہیں. تھوڑا اذان ختم ہوتے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو دوسری چیز ہم یہ بیان کر رہے تھے، احادیث جو ہیں امام مہدی صاحب کے بارے میں وہ متواتر ہیں. ابن حجر، دو ابن حجر مشہور ہیں، ایک ابن حجر عسقلانی، ایک ابن حجر ہاشمی. ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری لکھی ہے جو صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تواتر کے ساتھ احادیث میں آئی ہے کہ اس امت میں ایک مہدی ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تواتر کے ساتھ حدیث میں آئی، یعنی اس قدر کثیر حدیثیں آئی ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ابن حجر ہاشمی وہ ہیں جنہوں نے السوائق المحرقہ لکھی، کہ جو شیعوں کے خلاف لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جن میں ظہور مہدی کا ذکر ہوا ہے وہ کثیر اور متواتر ہے. تو وہ چیز جو متواتر ہو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا مسلمان، کثرت کے ساتھ وہ آئی. آگے بڑھیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مہدویت فقط ایک تصور ہے، ایک تھیوری ہے، یا کوئی اسلام کا عقیدہ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں تو امامت عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام مہدی اسی کا ایک حصہ ہے، تو وہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اچھا، اہل سنت کے یہاں یہ بات ڈیبیٹیبل ہے کہ امامت جو ہے وہ عقیدہ ہے یا نہیں. تو ان کے یہاں عقائد کی جو فہرست ہے اس میں عام طور پہ امامت شامل نہیں، اور وہ شیعوں کو بھی کہتے ہیں کہ امامت اگر عقیدہ ہے تو قرآن میں کہاں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن امام مہدی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنی کتابوں میں ملتا ہے کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر، جس نے خروج مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا. دیکھیں کفر ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جن کا ایمان لانے میں شامل کرنا ضروری ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز کا انکار کر دے تو اس کو کفر کہا جاتا ہے. لیکن خود اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اگر کسی نے خروج امام کا انکار کر دیا تو اس نے کفر کیا، اس چیز سے انکار کر دیا. کفر کا لفظی معنی انکار، کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوا. ومن انکر نزول عیسیٰ فقط کفر، ومن انکر خروج الدجال فقط کفر. تو تیسری چیز یہ ہے کہ امام مہدی ایک عقیدہ ہے، اور یہ فقط ایک تھیوری، ایک نظریہ، ایک کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا عقیدے کا انکار کرنا. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ امام مہدی کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اتنا اہم ایشو ہے تو اس کے اوپر قرآن میں آیت کیوں نہیں ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں قرآن میں نام کیوں نہیں، یہ وہی سوال ہے کہ قرآن میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں قرآن کریم میں حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حضرت علی کا نام تو نہیں ہے تو حضرت عمر کا نام ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. تو نام تو قرآن میں کسی صحابی کا نہیں ہے، صرف ایک صحابی ہیں زید ابن حارثہ، ان کا نام لفظ زید ایک جگہ آ گیا ہے، ورنہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. اب یہ اللہ میاں کی پالیسی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. تو نام قرآن کریم میں نہیں، لیکن کیا تذکرہ بھی نہیں ہے؟ دی کوشچن از دس. تو دیکھیں یہ آیتیں وہ ہیں، سورہ توبہ والی آیت میں نے سامنے پڑھی، دوسری آیت سورہ قصص کی ہے، وہ نرید و انمن الزی نست فی الارض و نج الحم امت و نج الحم الوارثین، کہ خدا وند عالم کہتا ہے کہ اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو زمین کا حاکم بنا دیں، امام بنا دیں، اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں. اور سورہ انبیاء کی آیت ہے، بلقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور ہم نے زبور کے بعد، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا. ذکر سے مراد علماء نے کہا ہے تورات، کہ تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا اور اب قرآن کی آیت بھی آ گئی، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کے زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہوں گے. اچھا آیتیں کچھ اور بھی ہیں، لیکن کم از کم یہ تین آیتیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے برادران اہل سنت کی تفسیر کی بنیادی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا، وہ کہتی ہیں کہ اس سے مراد امام مہدی. مثلا پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں کہا گیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے، تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا. تو ہم بھی یہ بات کہتے ہیں اور وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دین اسلام تمام نظاموں پر، تمام ادیان پر اب تک غالب نہیں آیا، مدینہ میں آ گیا، مکے میں آ گیا، طائف میں آ گیا، بلاد عرب میں آ گیا، عرب سے نکل کے ایران میں آ گیا، سینٹرل ایشیا میں آ گیا، اس طرف مصر میں چلا گیا، افریقہ میں داخل ہو گیا، یورپ میں چلا گیا، اسپین تک پہنچ گیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا ہے کہ پوری جو روئے زمین ہے اس کے اوپر اسلام غالب آیا ہو. چائنا میں کبھی اسلام نہیں آیا، آسٹریلیا میں کبھی اسلام نہیں آیا، امریکہ میں کبھی اسلام نہیں آیا، پورے ایشیا میں بھی کبھی اسلام نہیں آیا، پورے یورپ میں بھی کبھی اسلام نہیں آیا، پورے افریقہ میں بھی کبھی اسلام نہیں آیا. تو خدا کا وعدہ یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر اسلام غالب آئے گا. تو یہ کب ہوگا؟ یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ جب ہوگا جب امام مہدی ظاہر ہوں گے. صلوات پڑھیں ایک محمد والا. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ بعض اوقات کسی خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوتی ہیں، جس کا آپ شان نزول کہتے ہیں، اسباب نزول کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آیت کو بس اسی واقعے تک محدود کر دیا جائے، وہ اس کا شان نزول ہے، لیکن اس آیت کے مصداق بعد میں بھی آتے رہیں گے. تو امام زمانہ کے بارے میں جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں وہ ایکسکلوسیولی امام کے لیے نہیں ہیں ساری. مثلا سورہ قصص کی جو آیت ہے، اگر آپ اس کو سیاق و سباق میں جا کے دیکھیں گے تو وہ بنی اسرائیل کے بیک گراؤنڈ میں، تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ تو سورہ قصص میں آپ دیکھیں فرعون کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اسی تناظر میں یہ بات کی گئی ہے، صحیح ہے یہ بات، لیکن اس کے مصداق، اور مصداق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے مصداق ناقص مصداق، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مصداق کامل مصداق. کہ اسلام کا کے غلبہ کا وعدہ خدا نے کیا ہے، اور جب بھی امت وہ کارنامہ انجام دے گی اسلام غالب آ جائے گا اس خطۂ زمین پر. خدا نے وعدہ کیا ہے مستضعفین سے کہ ان کو زمین کا وارث بنائے گا، جب مستضعفین جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، جس امت نے بھی کیا خدا نے ان کو کامیابی دی، غلبہ دیا، خدا کا وعدہ پورا ہو گیا. لیکن امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ان آیات کے مصداق کامل بن کے آئیں گے، اور پورے روئے زمین پر ان کی حاکمیت ہوگی، بے شک مصداق ہوں گے. کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کوئی ایک شخص ایسا روئے زمین پر نہیں ہوگا کہ جو پیغمبر اکرم کی رسالت پر ایمان لانے والا نہ ہو. اور مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ روایت ہے کہ یہ دن و رات ہرگز تمام نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو نہ بھیج دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو دونوں کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ پوری دنیا پر جو ظالمانہ نظام مسلط ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا اور دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ایک ثانوی بحث ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کی حکومت میں کیا غیر مسلم رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جی امام زمانہ کی حکومت میں بھی غیر مسلم رہ سکیں گے, خاص طور پر اہل کتاب, جس طرح اسلام کا قانون ہے کہ وہ جزیہ دے کر رہیں گے. اور بعض روایتیں جو ہمارے برادران اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہے کہ خداوند عالم جزیہ کو اٹھا لے گا, تو وہ شاید ایک جنرلائز پیٹرن کو شو کرتا ہے کہ عام طور پر مسلمان ہی ہوں گے, سوائے اس کے کہ کہیں پر خاص کسی معاہدے کے تحت اہل کتاب بھی رہ سکیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو اہل کتاب ہوں وہ جزیہ دیں. دو طرح کے اہل کتاب ہیں, اگر وہ معاہد ہیں تو وہ جزیہ دینے کے پابند نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مدینے میں جو یہودی رہتے تھے پیغمبر نے ان سے جزیہ نہیں لیا, تو وہ روایتیں اپنی جگہ ہے لیکن تفصیلی بحث ہے, اس میں ہم نہیں جا رہے. چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امام کے بعد شمائل, یعنی ان کا نقشہ, ان کی شکل و صورت, اس کے بارے میں بھی حدیثیں ہیں اور شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ جن میں کہا گیا کہ مہدی ہم میں سے ہیں جن کی پیشانی چوڑی ناک بلند ہے اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. ساتویں چیز یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو رکن والمقام پر بیعت لیں گے. اور مصدرک حاکم کی روایت ہے جناب ام سلمہ سے کہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ رکن والمقام کے درمیان بیعت کر رہے ہوں گے. رکن سے مراد رکن یمانی اور مقام سے مراد مقام ابراہیم, یعنی خانہ کعبہ میں کعبہ کے دیوار کے ساتھ امام علیہ السلام تشریف رکھیں گے, اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگوں سے بیعت لیں گے جن کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی, یعنی ان کی تعداد 313 ہوگی. یہ مستدرک حاکم کی روایت. آٹھویں چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے, ایک صحیح مسلم کی حدیث دیکھ لیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا کلیم یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں نہیں ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں نہیں ہیں, ورنہ اس کے علاوہ سیاح ستہ کی جو اور کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے, اس کی طرف میں اشارہ کروں گا آگے چل کے. تو میں عرض کروں کہ بخاری اور مسلم میں بھی حدیثیں ہیں, اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے اور یہ مسلم میں بھی ہے. اس میں لفظ مہدی نہیں. تو دیکھیں مہدی جو ہے وہ امام کا نام نہیں, مہدی جو ہے وہ ان کا لقب ہے. مہدی یعنی ہدایت یافتہ. نام تو ان کا وہ ہے جو پیغمبر کے نام پر ہے, کنیت تو ان کی وہ ہے جو پیغمبر کی کنیت ہے. بس مہدی جو ہے وہ ایک لقب ہے, ہدایت یافتہ. ہر ہادی کو مہدی ہونا چاہیے, یعنی ہدایت دینے والے کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے, تو اس لیے نام کا ایشو نہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ میری امت سے حق کی خاطر جہاد کرنے والے ہرگز ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی, اور یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور اس امت کے امیر کہیں گے کہ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے, لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں, کیونکہ اس امت کے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر امیر قرار دیا گیا ہے اور ان کی عزت بڑھائی گئی. یعنی امام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیے, کیونکہ اس امت کے امیر, اس امت کے امام آپ ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ بات سنی اور شیعہ تمام کتابوں میں ہے. نمی چیز یہ ہے کہ مشرق سے ایک سیاہ پرچم والی قوم سامنے آئی جو امام مہدی کی مدد کرے گی تاکہ وہ حکومت حاصل کر سکے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, کنز المال میں ہے. صوبان سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچم دیکھو تو اس کی طرف آ جاؤ, چاہے برف پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے, کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. بہار الانوار کی روایت بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور کنز المال میں بھی, اور یہ ایسی روایت ہے کہ جس کے اوپر یہ جتنے دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ سب ایمان رکھتی ہیں. آپ طالبان کے جھنڈے کو دیکھیں تو وہ بھی سیاہ جھنڈا ہے, آپ داعش کے جھنڈے کو دیکھیں تو وہ بھی سیاہ جھنڈا ہے. یہ سب سیاہ جھنڈے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جھنڈے سیاہ اس لیے رکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ خراسانی ہیں, خراسانی ویسے حرکتیں ان کی صوفیانی والی ہیں، لیکن وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم خراسانی، اور خراسانی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خراسان نہیں ہے جو اس وقت ایران میں ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جس زمانے کی روایتیں ہیں تو اس زمانے میں خراسان اتنا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بڑا خراسان تھا جس کو خراسان بزرگ کہتے ہیں، تو خراسان قدیم کہتے ہیں. اس کے اندر ایران کا خراسان، سینٹرل ایشیا کے کئی اسٹیٹس، افغانستان کے کئی پروونسز، یہ سب ان میں شامل تھے، اور انہی علاقوں کے یہ سب لوگ ہیں، یہ سب لوگ انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ہیں وہ جو اصل میں وہ خراسانی لشکر ہیں، اور ہمارا جھنڈا اسی لیے کالا ہے، وہ کالا جھنڈا جس کو کل تک بدعت کہتے تھے کہ شیعہ کالا جھنڈا نکالتے ہیں، اب انہوں نے اپنا جھنڈا سیاہ بنایا اور اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں. جیسے ان کا اسپوکس مین ہے نا خالد خراسانی، تو وہ خراسان کا نہیں ہے، اس نے اپنے نام میں خراسانی اس لیے لگایا ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ جو خراسانی جن کی پیشن گوئی آئی ہے، اور خراسان سے آنے والے ایک سیاہ جھنڈے والی قوم، وہ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ہم ہیں، تو اس لیے وہ اس بات کو مانتے ہیں. کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر انہوں نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو زبانی ہے، باقاعدہ ان کے بھی جو رائٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور وہ کلیم کیا. دسویں چیز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے. یہ بات گو کہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن وہاں پر صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ امام علیہ السلام ایک کردار نہیں ہے فقط، بلکہ ایک شخصیت ہے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جو شخصیت ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، بس اہل بیت یعنی علی و فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مہدویت کا دعویٰ کرے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے بھی بہت سارے پیدا ہو گئے، اور آج بھی جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کا چینل چلتا ہے، اس میں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ان کو مہدی موعود کہتے ہیں، حالانکہ وہ مرزا ہیں، وہ سیدی نہیں ہیں. تو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، اور پیغمبر نے فرمایا المہدی ومنا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے. اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو مرزا تو کبھی نہیں بن سکتے، لیکن مرزا صاحب نے کلیم کیا اور دعویٰ کیا، اور ان کے فالوورز بھی بہت سارے پیدا ہو گئے. تو ہمارے ایک ٹیچر کہتے تھے دیکھو جس زمانے میں انہوں نے دعویٰ کیا اس زمانے میں برصغیر کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ تھی، تو 20 کروڑ میں 2 کروڑ تو بیوقوف ہوں گے. تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں، وہ ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں. اچھا، 11ویں چیز یہ ہے کہ امام مہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے. جی آگے یہ چیز کہ پیغمبر نے فرمایا، جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ فقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھے ایک محمد والے فاطمہ. سنن ابن ماجہ کی روایت. تھوڑا سا اس میں اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ اولاد علی و فاطمہ میں سے تو ہوں گے، لیکن وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. اس بارے میں البتہ ان کے ہاں دو رائے ہیں. ایک بڑا گروہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ امام حسین ہی کی اولاد میں سے ہوں گے، جیسے کہ شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ان کے ہاں ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. بہرحال 12ویں چیز یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں، اور جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر پورا پورا چیپٹر لکھا ہے، اور اس کے اندر حدیثیں ہیں 30-40 بعض اوقات 100 کے قریب. المصنف عبد الرزاق میں پورا چیپٹر ہے باب المہدی. حافظ ابی شیبہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الفتن. مستدر احمد ابن حنبل میں 136 حدیثیں. سنن ابن ماجہ کے اندر باب ہے، پورا چیپٹر ہے باب خروج المہدی. سنن ابی داود میں پورا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کتاب المہدی. صحیح ترمذی میں ایک پورا چیپٹر موجود ہے باب ما جاء فی المہدی. مستدرک الصحیحین میں حاکم نشاپوری نے وہ روایتیں جمع کی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں شامل نہیں کی گئی ہیں. اس کے اندر ایک چیپٹر انہوں نے بنایا ہے کتاب الفتن والملاحم. کنز العمال میں بھی ایک چیپٹر بنایا گیا ہے باب خروج المہدی. اور اگر کسی نے امام مہدی کا انکار کیا کبھی تاریخ میں, جیسے ابن خلدون نے کہا کہ لا مہدی الا عیسیٰ, تو اس کے جواب میں علماء اہل سنت نے کتابیں لکھیں, الوہم المکنون فی رد ابن خلدون, یعنی ایکسکلوسیو بک اگینسٹ ابن خلدون, سنی علماء نے کتابیں لکھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایسے علماء ہر دور میں رہے ہیں, آج بھی ہیں. آج بھی ایک ہمارے اہل سنت مفتی ہیں, ینگ مفتی, جو امام مہدی پر پوری ایک انسائیکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں, دو جلدیں چھپ چکی ہیں اردو میں, اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح کی وہ 20 جلدیں چھاپیں کم از کم, اور موقع ملے تو 50 جلدوں تک لے جائیں. تو اس طرح آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی ایک کتاب ہے امام مہدی کے اوپر. تو یہ چیزیں بہت کامن. اچھا, 13ویں چیز یہ ہے کہ امام زمانہ کی جو حکومت ہوگی اس کی جو کیفیت ہے کہ کس طرح ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, غربت ختم ہو جائے گی, زیارت ختم ہو جائے گی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, تو یہ چیزیں دیگر کتابوں کے اندر بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگ سونا صدقے کے طور پر لے کر پھر رہے ہوں گے, لیکن کوئی مستحق لینے والا نہیں ملے گا. ایسا زمانہ اب تک آیا کہ لوگ لے کے سونا پھر رہے ہوں اور کوئی مستحق نہ ہو؟ بے شک مسلمانوں میں ایسا زمانہ آیا جب ان کے اندر خوشحالی آ گئی, فارغ البالی آ گئی. ایسا نہیں آیا کہ سونا لے کے پھر رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, لیکن پیغمبر نے فرمایا تو ایسا زمانہ آئے گا نا, یقیناً آئے گا. تو بخاری میں بھی ایسی روایت ہے, مسلم میں بھی ایسی روایت ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جیسے قبضے میں میری جان ہے, اس کی قسم ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. اس دور میں انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے, صلیب توڑ دیے جائیں گے, خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا اور جزیہ اٹھا لیا جائے گا, اور اس قدر مال عطا کیا جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. بہرحال 14ویں چیز یہ ہے کہ علائم ظہور میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں. مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ پناہ لے گا ایک پناہ لینے والا خانہ کعبہ کی, بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے اس سے مراد امام مہدی, اس کی طرف لشکر بھیجا جائے گا, یعنی سفیانی لشکر بھیجے گا. انہوں نے سفیانی کا لفظ نہیں لکھا اس میں, یعنی صحیح مسلم میں سفیانی کا لفظ نہیں ہے, لیکن لشکر بھیجا جائے گا. وہ جب ایک میدان میں پہنچیں گے تو دھس جائیں گے. یہ لشکر کون سا ہوگا؟ سفیانی کا لشکر ہوگا. سفیانی کے دو لشکر تیار ہوں گے, ایک خراسانی سے مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا خراسان کی طرف, اور ایک امام زمانہ کی طرف جائے گا جو مقام بیدہ پر دھس جائے گا. دو آدمی بچ جائیں گے, ایک امام کو جا کے رپورٹ کریں گے, ایک سفیانی کو آ کے رپورٹ کریں گے, اور وہ لشکر جو خراسانی سے مقابلے کے لیے جائے گا وہ وہاں شکست کھائے گا. تو خراسانی سے مقابلے کے لیے جو لشکر جائے گا وہ سفیانی کا لشکر ہوگا. صحیح مسلم میں تو سفیانی کا نام نہیں ہے, لیکن مستدرک حاکم میں ہے واضح طور پر سفیانی کا نام. اچھا, بس یہ 14 چیزیں ہو گئیں. تو یہ 14 نکات ہیں کہ جو شیعہ اور سنی کے درمیان کامن ہیں. نیکسٹ آئیں ذرا. تو اگر اتنی چیزیں کامن ہیں تو پھر کیا رکاوٹ؟ رکاوٹ صرف یہ ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں ہمارے برادران اہل سنت کے ذہنوں میں کہ جو ان کو کنفیوز کرتے ہیں, اور خاص طور پر ہماری طرف سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کی ولادت ہو گئی ہے تو ولادت کو نہیں مانتے. جس مفتی صاحب کی بات میں کہہ رہا ہوں, مفتی محمد ہاشم صاحب, جنہوں نے 2 جلدیں لکھی ہیں امام زمانہ پہ اور پورے انسائیکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں, ان سے اس موضوع پہ میری بات ہوئی کہ امام زمانہ کی ولادت کو تو اہل سنت کے بعض علماء نے بھی ریکارڈ کیا ہے اور مختلف انداز سے لکھے اپنی کتابوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر وہ ریفرنسز کمپلیٹ موجود ہیں, میں آپ کو 40 ریفرنسز دے سکتا ہوں کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے. تو وہ اسے کہنے لگے کہ آپ کے پاس 40 ریفرنسز ہیں, میرے پاس 200 ریفرنسز ہیں, 200, اور میں اس کو لکھوں گا لیکن ابھی نہیں, ذرا کچھ جلدیں آ جائیں, پھر اگر ابھی میں نے لکھ دیا تو پھر باقی جلدیں نہیں آ پائیں گی. تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں, لیکن عام جو لوگ ہیں بیچارے, ان کی نالج میں یہ بات نہیں ہے. اس لیے اب ہماری یہ ذمہ داری ہے بحثیت شیعہ کہ ہم جو ہیں وہ امام علیہ السلام کے بارے میں اویئرنیس عام مسلمانوں میں پہنچائیں, جو ہمارے پاس لٹریچر ہے اس کو شیئر کریں, ان کو بتائیں, تاکہ شیعہ اور سنی دونوں مل کے امام علیہ السلام کا انتظار کریں، ان کی آمد کے لیے راہیں ہموار کریں، ان کے ظہور کا مقدمہ فراہم کریں۔